اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین، حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات.
ارکان پارلیمان سے قائد انقلاب اسلامی کے خطاب. روسی وزیر خارجہ کا دورہ تہران. پاکستان امریکہ کشیدگی کا نیا مرحلہ. عراق میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازشیں. مصر میں صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahar.tv.ir.
ناظرین، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے اس ہفتے نو منتخب پارلیمنٹ کے ارکان سے خطاب میں پارلیمنٹ کو اسلامی نظام کا اہم ترین ستون قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ ملکی، علاقائی اور عالمی مسائل کے تعلق سے پارلیمنٹ کا واضح اور شفاف موقف ہونا چاہیے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ارکان پارلیمنٹ صدق دلی اور خالصانہ نیت کے ساتھ اپنے فریضے یعنی قانون سازی اور نگرانی پر عمل کریں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے پارلیمنٹ یا مجلس شورا اسلامی کو مملکت اور اسلامی نظام کا اہم ترین ستون قرار دیتے ہوئے ملکی، علاقائی اور عالمی سطح پر پارلیمنٹ کے بھرپور کردار کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ مملکت کے اہم ستون اور عوامی ادارے کی حیثیت سے نہ صرف فیصلہ سازی اور نظارت میں اپنے فرائض کو بھرپور طریقے سے ادا کرتی چلی آ رہی ہے، بلکہ عالمی سطح پر ملت ایران کے حقوق کے دفاع میں بھی اس کا کردار پوری طرح سے واضح دکھائی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قائد انقلاب اسلامی ہمیشہ ارکان پارلیمان کے کاندھوں پر عائد حساس اور خطیر ذمہ داریوں کی یاد دہانی کراتے چلے آئے ہیں. ایران کی پارلیمنٹ یا مجلس شورا اسلامی گزشتہ 3 عشروں کے دوران ملت ایران کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں ملک و ملت کے دفاع میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتی چلی آ رہی ہے، اور موجودہ حساس دور میں جب ایرانی قوم کے دشمن دھونس دھمکیوں اور مختلف طرح کی سازشوں کے ذریعے ایران کے اسلامی جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے کردار کی اہمیت اور اراکین پارلیمنٹ کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملت ایران سے عالمی سامراجی طاقتوں کی دشمنی ان کی تباہ کن فطرت کا حصہ ہے، کیونکہ تسلط پسند طاقتیں دراصل اسلامی جمہوریت کی دشمن ہیں اور اسی دشمنی نے انہیں ملت ایران کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہے. لیکن ایرانی قوم اپنے حقوق کے دفاع میں استقامت کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے دشمن کی سازشوں پر بدستور پانی پھیرتی رہے گی. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای نے نئے پارلیمنٹ کے منتخب ارکان سے اپنے خطاب میں ان سے ذمہ داریوں پر مکمل اور صحیح طور سے عمل درآمد کرنے کی تلقین کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں اصولوں پر استقامت، بھرپور محنت اور نگرانی و قانون سازی میں پارلیمنٹ کی انفرادی اور اجتماعی توانائی سے مکمل استفادے کو ایک کامیاب پارلیمنٹ کے لیے ضروری قرار دیا ہے.
ناظرین، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اس ہفتے تہران کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایران کے اعلی حکام سے ملاقاتوں میں علاقائی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. ان ملاقاتوں میں آئندہ ماسکو مذاکرات کے سلسلے میں خاص طور پر گفتگو ہوئی، جبکہ علاقائی مسائل میں سیریا اور شام کا تذکرہ خاص طور سے رہا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے تہران میں ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال اور ایران و 5+1 گروپ کے درمیان آئندہ ہفتے ہونے والے اجلاس پر تبادلہ خیال کیا. سرگئی لاوروف کے دورہ تہران سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے صدور نے چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر آپس میں ملاقات اور گفتگو کی تھی. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی سے ملاقات میں سرحد کے ساتھ کہا کہ شام کے بحران کا حل ڈھونڈنے کا انحصار شام سے متعلق ماسکو کے مجوزہ اجلاس میں تمام مؤثر ممالک خصوصاً اسلامی جمہوریہ ایران کی شرکت پر ہے۔ روس گروپ 5+1 میں بھی شامل ہے اور آئندہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے مذاکرات روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہوں گے۔ ان مذاکرات کا نیا مرحلہ گزشتہ اپریل کو استنبول مذاکرات کے ساتھ شروع ہوا تھا جو بغداد مذاکرات کی صورت میں جاری رہا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس مرحلے میں ایٹمی معاملے سمیت باہمی تعاون کے لیے جامع تجاویز پیش کی ہیں۔ روس بھی مثبت رویے کے ساتھ امریکہ کی یک طرفہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ سرگئی لاوروف نے اپنے دورے تہران سے قبل کہا تھا کہ تہران گروپ 5+1 کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ روسی وزیر خارجہ کے یہ بیانات درحقیقت ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے علی اصغر سلطانیہ کے انہی بیانات کی تصدیق ہیں جو انہوں نے بی بی سی کے ہارڈ ٹاک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے دیے تھے۔ علی اصغر سلطانیہ نے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عالمی برادری کو یہ باور کرانے کے سلسلے میں پوری طرح سنجیدہ ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام فوجی مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ماسکو کی جانب سے پیش کی جانے والی ان تمام تجاویز کا خیر مقدم کرتا ہے جن سے اجتماعی مفادات حاصل ہوتے ہوں اور وہ ایٹمی موضوع کے سلسلے میں ایران کے حقوق کے منافی نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایران علاقائی مسائل کے سلسلے میں خطے میں قیام امن کے مقاصد کے تحت شام کے بحران کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی اجلاس کے انعقاد، دہشت گردانہ کارروائیوں کے مقابلے، شام میں غیر ملکی مداخلت کی روک تھام اور شام کے عوام تک انسان دوستی پر مبنی امداد بھیجنے کو مثبت تصور کرتا ہے۔ مجموعی طور پر سرگئی لاوروف کے دورہ تہران سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ماسکو اسلامی جمہوریہ ایران کے علاقائی اور عالمی مقام کا درست ادراک رکھتا ہے۔ شام اور افغانستان سمیت خطے کے اہم مسائل اور ایٹمی معاملے کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے ساتھ روسی وزیر خارجہ کے مذاکرات یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ماسکو اسلامی جمہوریہ ایران کے مواقف کو اہم جانتا ہے اور یہی وہ امر ہے جو باہمی تعاون اور حقیقت پسندی کے ساتھ مسائل کے ادراک کا راستہ ہموار کرتا ہے۔
ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے اور دھونس جمانے کے لیے امریکہ نے پاکستان کی آبی سرحدوں کے قریب اپنا بحری بیڑا پہنچا دیا ہے۔ حالیہ کچھ عرصے سے دونوں ملکوں کے تعلقات بحران کا شکار ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر شکیل صدیقی کا تبصرہ۔
دیکھیں، امریکہ جو ہے بنیادی طور پر اس وقت ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہے جسے ہم جنگی جنون سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ عراق اور افغانستان میں جس بڑے پیمانے پر امریکہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور اس کا جس طرح سے جنگی، فوجی اور مالی نقصان ہوا ہے، اس کے باعث جو ہے وہ امریکہ کے اندر امریکی انتظامیہ کے خلاف شدید رد عمل ہے اور امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ان کی تباہ کن معیشت ہے اس کی بڑی وجہ یہ امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کا اور پینٹاگون کا جو جنگی جنون جو ہے، جنگی پاگل پن جو ہے، وہ اس وقت ان کو مختلف کرائسس سے دوچار کر رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو امیج تھا اور اس کی جو سپرمیسی تھی، اس کو ایک طرف تو عراق اور افغانستان میں بھسم کر دیا گیا، دوسری طرف ایران کی مزاحمتی پالیسی نے اور اس کی جرات اور استقامت نے جو ہے اسے ٹف ٹائم دیا۔ اب امریکہ کے لیے جو ہے وہ ترنے والا شاید اس کے خیال میں پاکستان ہے۔ پاکستان پر جو ہے وہ سارا نزلہ اب اتارنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک امریکہ کی بہت بڑی حزیمت ہے کہ کئی مہینوں سے نیٹو سپلائی بند ہے اور نیٹو سپلائی بند ہونے کی وجہ سے امریکی فوجیوں کو پیمپر تک کی دشواری کا سامنا ہے. اچھا دوسرے اگر کسی اور ملک سے اپنی نیٹو سپلائی کھولتا ہے تو اس کے نتیجے میں امریکہ کو اور بھی زیادہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو امریکہ نے یہ جو اپنا جو بحری بیڑا پاکستان کی حدود کے قریب لا کے کھڑا کیا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کو تھریٹ کیا جائے, اور پاکستان کو تھریٹ کر کے جو ہے وہ نیٹو سپلائی بحال کی جائے. اب ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کی مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی اس چیز کو یقیناً بہت سنجیدگی سے لے رہی ہیں, دوسری طرف پاکستان کے عوام کے اندر بھی جو ہے وہ امریکہ کے خلاف شدید رد عمل ہے. تو امریکہ کا یہ رد عمل پوری عالمی برادری کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کس طرح سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. دیکھیے یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, اگر آگ پاکستان میں لگے گی تو پورا خطہ جو ہے وہ جنگی لپیٹ میں آ جائے گا. لہذا خطے کے جو ممالک ہیں انہیں بھی, جو عالمی برادری ہیں اسے بھی اس صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لینا ہوگا, اور امریکہ کو غاصبانہ ظالمانہ ہتھکنڈوں سے باز رکھنے کے لیے جو ہے وہ فوری اقدامات کرنے ہوں گے.
ناظرین عراق میں دہشت گردانہ حملوں میں شدت آئی ہے, اور نوری مالکی کی حکومت کو کمزور کرنے اور عراق کو غیر محفوظ ظاہر کرنے کی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہیں. ان سازشوں میں مغربی ممالک اور علاقے کے کچھ عرب ممالک کو ملوث قرار دیا جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
عراق کے سرکاری اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردانہ حملے اور بم دھماکے ہلا، موصل، کربلا، کرکوک، باقوبہ اور دارالحکومت بغداد اور اس کے نواحی علاقوں میں ہوئے. ان دہشت گردانہ واقعات کے بعد عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے اپنے ملک کے سیکورٹی اداروں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ اپنی مکمل ہوشیاری اور جدت عمل کے ساتھ دہشت گردوں اور ان کے حملوں کا مقابلہ کریں. عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی نے فوجی اور پولیس حکام سے ملاقات میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز پر اس حوالے سے زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور انہیں بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. انہوں نے ذمہ داریوں کا بھرپور مظاہرہ نہ کرنے والوں کو بھی خبردار کیا. نوری المالکی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سیاسی اختلافات سے عراق کی سیکیورٹی کی صورتحال متاثر ہوگی یہ بات زور دے کر کہی کہ امن و سلامتی عراقی عوام کی اہم ترین آرزو ہے اور تمام خواہشات کے حصول کا مکمل ذریعہ نیز ملک کی تعمیر و ترقی اور استحکام کا اہم ترین وسیلہ ہے. سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ عراق میں اغیار کے انخلا کے بعد اس ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور عراق میں بدامنی پھیلانے کے لیے خونریز اور خوفناک ترین بم دھماکے ایسی صورت میں کیے جا رہے ہیں کہ نوری المالکی سے اعتماد اٹھانے کے لیے بیرونی طاقتوں سے وابستہ سیاسی دھڑوں کا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے. اس سلسلے میں علاقے کے بعض پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق میں ہونے والے بم دھماکوں، کشیدگی اور بدامنی کے واقعات میں سعودی عرب کا ہاتھ ملوث ہے. پریس ٹی وی کے مطابق عراق کے سیاسی مبصر محمود الہاشمی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب عراق میں نوری المالکی حکومت کو ناکام بنانے اور اس ملک میں بحران و بدامنی پھیلانے کے لیے دہشت گردوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کر رہا ہے. عراق کے اس مبصر کے بقول سعودی عرب نے عراق میں نوری المالکی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے صرف مالی حمایت سے اس ملک کے داخلی امور میں مداخلت کو کافی نہیں سمجھا ہے, بلکہ وہ عراق میں بم دھماکوں، تشدد و جارحیت کا بازار گرم اور بے گناہوں کا خون بہانے میں بھی سرگرم عمل ہے, اور وہ عراق میں جمہوریت کا تجربہ ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آل سعود حکومت اپنے پڑوس میں کوئی ایسا جمہوری ملک برداشت نہیں کر سکتی جہاں حکومت کا انتخاب عوام کریں اور یہ عوام سیاسی اور سماجی حقوق کے بھی حامل ہوں. دریاسنا مغربی سفارتی ذرائع نے عراق کی موجودہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق میں امریکہ سعودی عرب کے مالی تعاون کے ذریعے اس ملک کے عوام کے قتل عام اور خونریز جنگ کی کمان کر رہا ہے, اور عراق میں تخریبی کارروائیوں کے ذمہ دار عناصر وہی دہشت گرد ہیں جنہیں سعودی عرب کی مالی حمایت حاصل ہے, اور عراق میں دہشت گردانہ اقدامات کا مقصد اس ملک میں امن و امان تباہ کرنا اور ترقیاتی منصوبوں کی روک تھام اور سر انجام عراق کو ترقی و پیش رفت سے روکنا ہے. We'll be right back.
اور ناظرین اب مصر کے تازہ حالات۔ مصر میں 16 اور 17 جون کو صدارتی انتخابات دوسرے مرحلے کے ہونے والے ہیں، جبکہ دوسری جانب آئینی عدالت نے 1/3 ارکان پارلیمنٹ کی رکنیت معطل کر کے پارلیمنٹ کو منحل کر دیا ہے۔ عدالت کے اس فیصلے پر عوام میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ صورتحال پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سید احمد مصطفیٰ زیدی صاحب کو۔ السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
مصر میں صدارتی انتخابات کل اور پرسوں ہونے ہیں، ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل جسٹ اس سے پہلے پارلیمنٹ کو منحل کر دیا گیا، کیا تبصرہ کریں گے؟
ہاں، یہ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس وقت مصر میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے حالات بڑے پیچیدہ موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت 70% ووٹوں سے جو پارلیمنٹ وجود میں آئی جی، اس کو عدلیہ نے بڑی آسانی سے غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور اس صورتحال کو اخوان المسلمون نے جو تعبیر کیا ہے وہ یہ کہ یہ ایک طرح کا فل فلج کوپ ہے، یا یوں آپ کہہ لیجئے کہ مکمل بغاوت فوج کی طرف سے۔ اور بہرحال یہ چیز جو ہوئی ہے کہ فوج نے یہ اس طریقے کا وہ کیا ہے اور عدلیہ کے توسط سے، تو یہ کوئی بہت زیادہ تعجب خیز چیز نہیں ہے۔ وہاں کے جو حالات ہیں وہ اس میں فوج نے اب یہ بھی اعلان کیا ہے کہ صاحب آئین سازی کے اختیارات بھی ہمیں مل گئے ہیں، تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ کل اور پرسوں کے انتخابات میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، کہ یا محمد مرسی جو ہیں وہ جیت جائیں، اس کا امکان زیادہ ہے اگر آپ مصر کے لوگوں کے تاثرات اور تبصرے دیکھیں مختلف ٹی وی چینلز پر، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بہرحال محمد مرسی جیتیں گے۔ لیکن ایک دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ شاید احمد شفیق کو یہ لوگ جو ہے وہ زبردستی دھاندلی کے ساتھ لے آئیں، جیسے کہ ان کو نمبر 2 کر دیا گیا تھا۔ اور ان دونوں صورتحال میں اب عوام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ یہ فوج کا، یا یوں کہنا چاہیے کہ حسنی مبارک کی حکومت کے عوامل کا یہ کام صرف نہیں ہے، اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے۔ مصر اس وقت عرب دنیا اور مسلمان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، عرب دنیا کا مسلمانوں میں ایک بہت اہم ملک
جی،
اور بدقسمتی سے شروع سے یہاں پہ پہلے تو بادشاہت رہی، جب عثمانی حکومت ختم ہوئی شاہ فاروق کا تختہ جنرل نجیب نے الٹا، اس کے بعد پھر کرنل ناصر آئے، بہت محدود پیریڈ کے لیے نجیب صاحب تھے، اور پھر اس کے بعد سے وہ ڈکٹیٹرشپ مسلسل وہاں چل رہی تھی، 33 سال سے تو حسنی مبارک صاحب ہی جمے ہوئے تھے۔ اور اس صورتحال میں وہاں جو ہے ڈیموکریسی یا جمہوریت کو پنپنے کا کوئی موقع دیا ہی نہیں گیا، جیسا کہ اور دوسرے مسلم ممالک میں بھی یہی ہوا، اور اس کے ذمہ دار جو ہیں صرف و صرف مغربی طاقتیں ہیں
جی۔
یعنی ایک طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب اس خطے میں اسرائیل صرف ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں جمہوریت ہے اور باقی کہیں جمہوریت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیا آپ جمہوریت کو پنپنے دیتے ہیں؟ اب مصر ہی کو آپ لے لیجئے کہ یہاں جمہوریت قائم ہوئی، پارلیمنٹ الیکٹ بھی ہو گئی، اب پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اور اس تمام صورتحال میں یعنی یہ رول جو ہے وہ صرف اور صرف وہاں کے عوام ہیں جو اس کو، اس صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک موڑ ہے، جیسا کہ میں نے کہا امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنی پوری طاقت لگا دیں گے کہ یہ کسی صورت سے مصر جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل لینا پائے. اس لیے کہ مصر کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ساری عرب دنیا جو ہے وہ آزادی اور ڈیموکریسی کی طرف جائے گی, اور جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سب اینٹی اسرائیل ہوں گے. تو یہ وہ چاہیں گے نہیں, لیکن عوام کو بہرحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امکان یہی ہے. یہ حماقت تو شاید نہ کریں وہ لوگ کہ احمد شفیق کو جتوائیں, لیکن اگر یہ کیا تو پھر تو بہت ہی خون خرابہ ہوگا مصر میں. لیکن یہ کہ دوسری طرف یہ کہ اگر محمد مرسی صاحب بھی جیت گئے, محمد مرسی صاحب, تو اس کے بعد پھر یہ لوگ کوشش یہ کریں گے کہ ان کو ایک بالکل ایک کٹ پتلی کی طرح بنا کے رکھیں. اس لیے کہ اختیارات ابھی تک فوج کے ہاتھ میں, اختیارات وہ قوانین بنانے کے بھی ان کے ہاتھ میں ہیں, پارلیمنٹ کو تو انہوں نے ڈیزالو کر ہی دیا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اب دیکھیے کیا راستہ نکلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہیں وہ خاصے بیدار ہیں وہاں کے, اور وہ شاید اس کو قبول نہیں کریں گے.
دیکھیے عوام کو روکنے کے جو طریقے ہیں, عوام کو دبائے رکھنے کے, اور عوام کی نمائندہ حکومت اقتدار میں نہ آئے, اس کے جو طریقے ہیں ان میں ایک طاقت کا استعمال ہے. تو طاقت کے استعمال فوج نے شروع سے کیا, حسنِ مبارک کے وقت جب یہ انقلاب شروع ہوا اس وقت بھی بہت بڑے پیمانے پہ کیا گیا طاقت کے استعمال, لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی. اب اس طرح کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ وہ صاحب غیر قانونی قرار دے دینا اور پارلیمنٹ کو منحل کر دینا, اس طرح کے اقدامات سے یہ کہاں تک پہنچ جائیں گے, کتنا عوام کو روک پائیں گے عوام کو, یا کیا ہے؟
دیکھیے ان کو کامیابی 100% تو نہیں مل سکتی, یہ کوشش تو یقیناً کریں گے جیسا کہ میں نے کہا. اس لیے کہ پیچھے جو ہے وہ اسرائیل کی سالمیت کا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت ہے وہ اسرائیل کی سالمیت کا ہے. یعنی اگر مصر ہاتھ سے نکل گیا, جو کہ وہاں پر عوامی جو نہج ہے, ٹرینڈ ہے, وہ یہی ہے کہ سب اسرائیل کے مخالف ہیں. ان کو گیس کی پائپ لائن کتنی مرتبہ اس میں دھماکہ ہوا, اور وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ جو ہے اس کو جاری رکھیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ کوشش ضرور جاری رہے گی. اگر یہ محمد مرسی صاحب جیت بھی گئے تو ان کے اوپر یہ دباؤ ہر طرف سے رہے گا کہ وہ کوئی ایسا بڑا قدم اٹھانے کی ہمت نہ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام جو اگر بیدار رہے تو یقیناً یہ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ مصر کو اسلامی لائن پر ہی آنا ہے.
جی اگر ان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں اخوان المسلمین کے, کہ انہوں نے انقلاب کی قیادت کی اور انقلاب جو آیا مصر کا اس میں کلیدی کردار ان کا رہا, اور بھی جماعتیں شامل نہیں لیکن خاص جیسے جوانوں کی وہاں تنظیم ہے وہ شامل نہیں, لیکن اخوان المسلمین کا ہمیشہ سے شروع سے ہی بڑا مرکزی کردار رہا اور لوگوں کی توقعات بھی وابستہ رہیں. اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو اخوان المسلمین کے سامنے مشن کو آگے لے جانے کا راستہ کیا ہے؟
دیکھیے مصر میں جو عوامی رجحان ہے وہ تو اسلامی ہے 100%.
جی
اخوان المسلمین بھی جو ہے وہ بہت پرانی جماعت ہے, لیکن یہ کہ یہ ہمیشہ دباؤ کا شکار رہی ہے, تو اس میں وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ابھر نہیں پائی ہے. مصر کے پورے اس جو جد و جہد جو تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا اب اس کو جو جاری ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو عوام ہی آگے آگے ہیں. لیڈرشپ کا وجود جو ہے وہ بہت کم تھا. آہستہ آہستہ اخوان المسلمین والے یا اور دوسرے جو ہیں وہ آ کے کچھ شامل ہوئے, ان میں آپس میں بھی اختلافات ہیں, اور یہ اس طریقے سے فل فلج, یعنی ایران کا انقلاب جو ہے وہ جس طریقے کا تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ہی پختہ قسم کی تھی, اور وہ گائیڈ لائن دیتی تھی کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے. یہ چیز جو ہے اس کا فقدان ہے اس پورے عرب خطے میں. کوئی بھی ملک آپ لے لیجئے, لیبیا میں ہے, یمن میں بھی تقریباً وہ اس کو بہت بری طرح سے انہوں نے دبا دیا ہے, وہ پھر ابھرے گا, لیکن یہ کہ فی الحال تو دبایا ہوا ہے. اور دوسری جگہوں پر یہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت صرف اخوان المسلمون ہی ایک ایسی جماعت ہے جو بظاہر سامنے ہے, تو ان میں آپس میں ایک تو یہ کہ یہ متحد ہوں اور یہ اپنے کہنا چاہیے کہ جو ان کا ایم ہے اسلامی اس کے اوپر نظر رکھیں اور عوام کی طرف دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں، تو اور اس کے بعد پھر وہ اختلافات اور یہ جو ان لوگوں کی دھاندلیاں اور یہ کہنا چاہیے کہ بیک ڈور سے آنے کی پالیسی جو چل رہی ہے اب تک فوج کی، اور یہ عبادلیہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے، وہی لوگ ہیں سارے حسنی مبارک کے لوگ ہیں یہ لوگ، تو اس سے یہ ہوشیار رہیں اور ان کا توڑ کریں تو جب ہی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عوام تو بہرحال ہیں، اب یہ لیڈرشپ جو ہے اس کو خود کو سنبھالنا ہے۔
ایک چیز خبروں میں بار بار دیکھنے میں آتی رہی کہ مصر میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں خاص طور سے عیسائی، ان میں کچھ تحفظات ہیں، کچھ اندیشے ہیں اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے یا اسلامی لیڈرشپ آگے آتی ہے، ایسے میں اخوان المسلمین کو یا جو رہنما ہیں، سرکردہ رہنما ہیں، ان کے لیے مناسب طریقہ کار کیا ہوگا کہ سب کو ساتھ میں ملا کے چل سکیں؟
دیکھیے، یہ تقریباً 10% وہاں پر عیسائی ہیں مصر میں، اور یہ ایک اچھی بڑی تعداد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خاصا اثر و رسوخ بھی رہا ہے پہلے، تو ان کو، اور اسی طریقے سے جو یہ احمد شفیق صاحب ہیں ان کا زور انہی لوگوں پر زیادہ ہے کہ یہ ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آ جائیں گے تو اسلامی حکومت اور ایک گویا بڑا سخت نظام آ جائے گا اور تم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ نوجوان لوگ جو ہیں ان کو بھی بھڑکا رہے ہیں کہ بھئی آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہاں ملک میں تو ترقی کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم جو ہیں وہ اس کو سنبھالیں گے۔ تو یہ جو ہے ان کو، ان کے سامنے اس وقت ایران جو ہے ایک بہت بڑی مثال ہے، یہاں پر اقلیتیں جو ہیں ان کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دی گئی ہے، باوجود اس کے کہ بعض اقلیتیں بہت چھوٹی ہیں، یعنی ان کو پارلیمنٹ میں قاعدے سے نمائندگی نہیں ملنی چاہیے، مثلا یہودی بہت کم ہیں یہاں پر، اسی طریقے سے آشوری عیسائی جو ہیں یہاں پر، یہاں آرمینین عیسائی ہیں اور آشوری ہیں، تو آشوری بھی جو ہیں بہت کم تعداد ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود ان کو پارلیمنٹ میں انہوں نے ممبر شپ دی ہے اور ان کو آزادی ہے اپنے مسائل میں، ان کے اپنی جو کہنا چاہیے کہ آپس کے جو مراسم ہیں یہ وہ، ان میں سب میں بالکل آزادی ہے، تو یہاں کوئی اس ٹائپ کی پابندی نہیں، اس کو مثال کو لے کے سامنے، اور جو اسلامی گویا قوانین جو ہیں ان کا بھی یہی ہے کہنا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو یہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم لوگ اس طریقے کے کوئی طالبان ٹائپ کے، القاعدہ ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں، تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں اٹریکٹ ہوں گے۔
جی زیدی صاحب، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ اسلامی حکومت کے نام پہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ طالبان کا آپ نے نام لیا، بہت اہم نقطہ ہے کہ مثال کے طور پر اسلامی حکومت کی مثال طالبان کی شکل میں پیش کر دی جاتی، تو واقعی ڈراؤنی تھی، تو اس تاثر کو کیسے مٹایا جائے؟
اس تاثر کو دیکھیں، ایران جو ہے وہ سب کے سامنے ہے اس وقت، ایران جو ہے یہاں، جب باہر سے تو بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے ظاہر ہے کہ ایران کے خلاف، لیکن جو باہر کے لوگ جو آتے ہیں یہاں پر فورنرز، وہ جب آ کے دیکھتے ہیں یہاں کی صورتحال، خصوصاً خواتین کے ساتھ سلوک، اقلیتوں کے ساتھ سلوک، تو ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے یہاں پر، کہ اب وہ دور سے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی طالبان جیسا اور القاعدہ جیسا گویا بہت ہی سخت قسم کا نظام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بہت یہاں آسانی کے ساتھ اقلیتیں زندگی گزار رہی ہیں اپنی، تو مصر میں بھی یہی ہو سکتا ہے، اور وہ ڈرائیں گے تو یقیناً، بہت سارے حربے ہیں ان کے پاس، ان میں سے ایک حربہ یہ بھی ہے، تو اصلی اسلام اگر قائم ہو گیا، صحیح اسلام قائم ہو گیا، تو کسی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو نہ غیر مسلمانوں کو۔
جی مصر کے منظر نامے کو اگر دیکھیں تو اب اس وقت پارلیمنٹ نہیں ہے وہاں پر، حالانکہ یہ بھی آپ نے اہم نقطہ تھا جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 70% ووٹنگ ہوئی تھی، اور اتنی زبردست پولنگ کے بعد یہ پارلیمنٹ منتخب ہوئی تھی، لیکن دباؤ میں آئینی عدالت نے اس کو منحل کر دیا۔ اس قدم سے یہ پارلیمنٹ کو کتنے عرصہ روک سکتے ہیں؟ اور یہ دوسری بات یہ کہ اس سے یعنی پارلیمنٹ سے ان کو کتنا خوف تھا کہ برداشت نہیں کر سکے اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے منحل کر دیا؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ مصر میں یعنی مستقبل قریب میں کافی تصادم کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، اس لیے کہ عوام جو ہیں وہ اس بات کو مانیں گے نہیں، وہ آج بھی وہاں پہ مظاہرے ہوئے ہیں لیکن چونکہ کل اور پرسوں الیکشن ہے تو اس لیے ان کی ذرا سا وہ اتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ مظاہرے نہیں ہوئے ہیں، اتنے زیادہ لوگ شامل بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ کل اور پرسوں کے الیکشن کے بعد یقیناً عوام جو ہیں وہ تو اٹھ کھڑے ہوں گے، اب وہی ہے کہ لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ یہ آ کے گویا اس صورتحال کو سنبھالیں، اور یہ گویا جو دھاندلیاں ہیں وہاں کی فوج کی، فوج ظاہر ہے کہ دیکھیے پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو فوج ہی فوج تھی، جتنے بھی یہ حکمران گزرے ہیں جنرل نجیب، کرنل ناصر، اس کے بعد یہ جو آپ کا وہ تھا یہ حسنی مبارک سے پہلے
انور سادات،
یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آرمی یا ایئر فورس کے لوگ تھے، تو ان لوگوں کو تو چسکا لگا ہوا ہے، یہ تو ویسے ہی چھوڑنا تو نہیں چاہیں گے اتنی آسانی سے، لیکن یہ کہ ان کو ہٹانا پڑے گا اور عوام کو اپنی طاقت دکھانی ہوگی۔
انتخابات سے جسٹ پہلے، دو روز پہلے پارلیمنٹ منحل کر دی، کیا انتخابات کو متاثر کرنا یا یہ اندازہ کیا ہوگا حکومت نے یعنی حکمران فوجی کونسل نے کہ عوام برف روختہ ہو جائیں گے اور حالات کچھ ہو جائیں گے اور انتخابات کو جو ہے متاثر کرنا؟ کیا
ہاں یقیناً یہ ہوگا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنے پاورز ہیں تو ہم جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں، تو پھر تم احمد شفیقی کو دو ووٹ، جنہوں نے گویا حسنی مبارک کو اپنا گویا مانوی باپ کہا ہے اور اس پر وہ فخر بھی کرتے ہیں اب بھی،
جی جی،
تو وہ جو ہے یہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں اس کو، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ عوام کی طاقت جو ہے اس کے سامنے عام طور سے ٹک نہیں پاتے، لیڈرشپ جو ہے اگر تھوڑی سی مضبوط ہو جائے وہاں تو پھر یہ لوگ جو ہیں ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، جیسے لیبیا میں تو خیر بالکل تہس نہس ہو گیا معاملہ، اب وہاں دوسرے قسم کی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں ان کو ہوشیار رہ کے آگے بڑھنا ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، مصر کے حالات اس وقت پیچیدہ ہیں، عوام نے ڈکٹیٹرشپ کو ہٹا دیا ہے اور ملک میں جمہوری نظام قائم ہوا چاہتا ہے، لیکن گزشتہ حکومت کے جو باقیات ہیں وہ ظاہر ہے اس طرح سے انہوں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں ملک پر کہ وہ آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتے، ایسے میں عوام کو مزید جد و جہد کرنی ہوگی، اور مصری عوام نے اس کا اعلان بھی کیا ہے، چنانچہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ ایک نیا انقلاب شروع کرنے جا رہے ہیں، ظاہر ہے نئے انقلاب میں ان کو مزید رکاوٹوں کو یعنی گزشتہ حکومت کے باقیات کو اور بیرونی طاقتیں جو اس ملک میں دخیل ہیں اور مداخلتیں کر رہی ہیں ان کو قابو میں کرنا ہوگا، ان کو ملک سے دور کرنا ہوگا اور ملک کو ان کی دستبرد سے باہر لانا ہوگا، یہ مراحل طے ہونے کے بعد ہی انقلاب حقیقی معنی میں کامیاب ہوگا اور مصر اپنی اس منزل کو پہنچے گا جو اس کا حق ہے اور جو اس کے شایان شان ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔